الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے، اور منگل کے دن ہمارے ہاں مثنوی مولا روم کا درس ہوتا ہے، تو دفتر ششم کے حکایت نمبر 15 سے انشاءاللہ شروع ہوگا. ہائے ہوئی کردن پاسباں بعد از بردن وزد اسباب کاروان را، پیردار کا شور و اویلا کرنا بعد اس کے کہ چور قافلے والوں کے اسباب بڑا کر لے گئے. پاسبان بود در یک کارواں، ہار سے مالو کماشی آمہ. پاسباں شب خفت دزد اسباب برد، رخت بارا زیر ہر خاک فشن. زود شب بیدار گشتاں کارواں، دید رفتہ اسب و سیم و اشترا. پاس بادر ہے او چوبک زدان زدن، گرم گشتہ خود ہم و خود راہ زن. پس بدو گفتند کائے حارس بگو، تاچ شد این رخت و این اسباب کو. گفتزدان آمدند اندر نقاب، رختها بردند از پیشم شتاب. قوم گفتندش کہ اے چون تلی ریگ، پس چی می کردی چی اے مرداری اے مرداریگ. گفت من یک کس ودم پیشا گرو، باسلا ہو باش جاوت باش کو. گفت اگر در جنگ ہم بودت امید، نار بائز تیز دن کی برجہید. گفت آدم کارد نمودم و تیخ، کی خمش پر نہ کشی مت بے دریخ. آزما از ترس من بستم دہاں، ای زما فریادو ہی ہائی فغاں. آزما بستا و مم کے دم زنم، ای زما چندا کے خواہی میں کنم. چونکہ عمرت برد دی و فاضحہ، بے نمک باشد عوضو فاتحہ. گرچ باشد بے نمک اکنو چنی، ہست غفلت بے نمک ترزاں یقین. ہم چنا بے نمک بے نال میں نال نیز، کی ذلیلاں را نظر کن اے عزیز. قادری بے گا چی بودا بگا، از تو چیز فوت کے شد اے الہ. گفت لا تاسو الا ما فاتکم، کیشود از قدرتش مطلب مطلوب گم. پیردار کا شور واویلا کرنا بعد اس کے کہ چور قافلہ والوں کے اسباب اڑا کر لے گئے. کسی قافلے میں ایک پیردار تھا جو ان سرداروں کے مال و اسباب کا نگہبان تھا جو اس قافلے میں تھے. پیردار رات کو سو گیا، چور اسباب لے گیا اور سارا سامان مٹی کے نیچے دبا دیا. دن چڑھا اور وہ قافلے دار بیدار ہوئے تو اپنے سب گھوڑے نقد مال اور اونٹ گم پائے. اب پاسبان بھی ہائے ہائے کرنے اور چوب لگانے میں سرگرم ہوا، حالانکہ خود ہی رازن تھا جس کی غفلت نے رازنوں کو یہ موقع دیا. پس قافلے والے سے کہا، اے پیرے دار بتا تو یہ سامان کیا ہوا اور اس باب کہاں گیا؟ پیرے دار اپنی غفلت و نیند کے قصور کو چھپانے کے لیے جھوٹے بہانے تراشتا ہے. وہ بولا، چور نقاب پہنے ہوئے اور میرے سامنے جلدی جلدی اسباب لے گئے. لوگوں نے اسے کہا، ایک بحث آدمی پھر تو کیا کر رہا تھا، تو کس کام کا ہے؟ فرمایا. وہ بولا، میں اکیلا تھا، اس گروہ کا گروہ تھے، سب سلح بہادر و پرہبت تھے. کہا، اگر تجھ کو ان کے ساتھ لڑنے میں غالب آنے کی امید نہ تھی تو چیخی ماری ہوتی کہ لوگ اٹھ کھڑے ہو. بولے، اس وقت نے مجھے چھری اور تلوار دکھائی کہ چھپ رہے ورنہ ہم تجھ کو بے دریغ قتل کر ڈالیں گے. اس لیے اس وقت تمہیں خوف کے مارے منہ بند رکھا، اب ہایا اور شور مچا رہا ہوں. اس وقت میرا سانس تک رک گیا، مجھے اتنی تامنے تھی کہ اوف بھی کرتا، فریاد تو کہاں کر سکتا تھا. آپ جتنا چاہو شور غا کیے جاتا ہوں. تمثیلی کہانی ختم ہوئی، جس کا مدعا یہ تھا کہ جس طرح اس پاسبام کا انالہ بے ہنگام بے سودا، اس طرح تمہاری توبہ بے ہنگام لا حاصل ہے. چنانچہ کے فرماتے ہیں، جب رسوا کنندہ شیطان تیر عمر کو برباد کر چکا اور موت سر پر آ پہنچی، تو اس وقت اعوذ فاتحہ کا پڑھنا بیکار ہے، بے مزہ ہے. شیطان کی عمر کو برباد کرنے سے مراد ہے کہ اس نے تجھے معاشی و سیاحت میں ڈال دیا اور اس حالت میں عمر برباد ہو گئی. بس برد کی اسناد شیطان کی طرف مجازی، اعوذ فاتحہ کے نایا توبہ سے، کیونکہ فاتحہ میں حق تعالیٰ کی حمد و اور اعوذ من شیطان کی مذمت اور توبہ کا مضمون، دونوں باتوں کا متضمن ہے. اس لیے کہ معصیت سے نفرت ظاہر کرنا سبب معصیت یعنی شیطان کے ذم کو مستلزم ہے، اور تعالیٰ سے مغفرت مانگنا اس کے حمد و ثناء کو مستلزم ہے، اور یہی توبہ کا مضمون ہے. اگرچہ اب قرب موت میں رونا اور توبہ کرنا بے مزہ ہے، لیکن نالہ اور توبہ سے اب بھی غفلت روا رکھنا یقین اس سے بھی زیادہ بے مزہ ہے. یہ مضمون سابق سے صدراک ہے، یعنی اگر موت قرب موت میں توبہ اصولاً حاصل ہے مگر پھر بھی توبہ نہ کرنے سے اگر نہیں اچھی ہے، کیونکہ ایک تو توبہ کرنا نہ کرنا سرکشی کی دلیل ہے، اس وقت سرکشی کے بجائے بہرحال نیازمندی اچھی ہے. مومن عاصی کا مرتبہ کا توبہ کرنا اگر اصولاً بے موقع ہے مگر احیانا مفید ہو جاتا ہے، دوسرے کبھی تو ایسی حالت میں مقبول بھی ہو جاتے، اور یہ آیت والے سے توبہ مذکور سابق کے منافی نہیں، کیونکہ آیت میں جو بحق عاصی غیر کافر فرمایا اس کے توبہ حضور موت کے وقت مقبول نہیں، تو اس کے معنی یہ کہ اس کے توبہ مقبول فرمانے کا وعدہ نہیں. اور ویسے بلا وعدہ اگر مشیت سے فضل ہوئی تو کوئی امر مانے نہیں، اور کافری میں اس کا اس کے لیے احتمال نہیں کہ وہاں معنی قائم ہو، یہ نصوص قطعیہ اس امر پر شاید کافر کی صورت میں محل مغفرت نہیں، اور دوسرے نصوص ثابت کہ مومن کے لیے محل محض فضل بھی موجب مغفرت ہو جاتا ہے اگرچہ عدل اس کی مغفرت کا متقاضی ہو نہ ہو. بس اس طرح بے مزہ گریا بھی کرتے رہو کہ اے خداوند غالب ہم ذلیل لوگوں پر رحم و کرم کر نظر فرما، کیونکہ تو ربات پر قادر ہے، بے وقت کیا اور بر وقت کیا، اے خداوند کریم تیرے قبضے سے کوئی چیز کب نکلتی ہے. اس لیے تو اللہ نے فرما کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر افسوس نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ ہم سے گم ہو جائے، بس کوئی مطلوب اس کی قدرت سے کب فوت ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وصول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لطیف اور اچودہ استدلال ہے. پوری آیت یہ ہے مَا صَوَبَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لَّكِن لَّا تَعْصُوا إِلَّا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. لوگوں جتنی مصیبتیں روز زمین پر زمین نازل ہوتی ہے اور جو خود تم پر نازل ہوئی ہیں وہ سب ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے کتاب لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے، اور بے شک یہ اللہ پاک کے نزدیک ایک سہل سی بات ہے، اور یہ ہم نے تم کو اس لیے جتا دیا کہ کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو اس کا رنج نہ کرو، اور کوئی نعمت خدا کی تم کو عطا کرے تو اس پر اعتراؤ مت، اور اللہ کسی اترانے والے شغباز کو پسند نہیں کرتا. آیت کا مفاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی تقدیر سے اس لیے متعلق کر دیا کہ فوت مغلوب پر مغموم غمگین اور حصول مقصد پر مفتخر نہ ہو، بلکہ تمام حالات کو وابستہ تقدیر سمجھے. گرکار تو نے کست بتدبیر تو نیست، برنیز بدست ہم بتقصیر تو نیست، تسلیم و رضا پیش کن شاد بزی، لیکن نیک و بد جہاں بتقدیر تو نیست. اور مولانا کی وجہ استدلال سائد سے کہ دیکھو تعالیٰ نے مطلوب فوت مطلوب کو بندوں کے ساتھ منسوب کیا، یعنی وہ چیز بندوں کے قابو سے نکلی، خدا تعالیٰ کے قابو سے نہیں نکلی، تو معلوم ہو کہ اب بھی خدا تعالیٰ کی قبضہ میں ہے. آگے پھر کیسے چلتا ہے؟ تو یہ اصل میں ایک بات ابتدا میں یہ فرمائی ہے کہ وقت پر کام کرنا چاہیے. گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا، اس میں تو کوئی درمیان میں اختلاف ہے نہیں، وہ بھی نہیں سکتا. گزرا وقت کبھی دوبارہ واپس نہیں آتا. جب یہ بات ہے تو ظاہر ہے جو لمحہ آپ عبادت کر سکتے تھے، ذکر کر سکتے تھے، تلاوت کر سکتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نئے کام کر سکتے تھے، تو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر برائی میں استعمال کیا یعنی گناہ میں استعمال کیا تو یہ ایک بات ہے، اور اگر غفلت میں استعمال کیا تو دوسری بات ہے. غفلت میں یہ بات ہے کہ نہ اب تو نے نیک کام کیا نہ تو نے بد کام کیا ہے، مثلا سو گئے یا جو ہے نا ویسے، تو اس صورت میں اگر کوئی توبہ کرے تو اس جیسا غافل جیسا ہو جائے گا جیسے اس نے کچھ نہیں کیا، وہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو اس وقت کچھ کر سکتا تھا وہ تو نہیں آئے گا نا، وہ تو گیا، مطلب وہ تو چلا گیا. اس چیز کو دیکھ کر انسان کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور ہرگز غافل نہیں رہنا چاہیے، اور گناہ میں تو بالکل ہی نہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، یعنی یہ تو کم از کم بات ہے، گناہ میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ غفلت میں بھی نہیں، کیونکہ ہر چیز کا جو صحیح مطلوب آؤٹ پٹ ہے وہ ہونا چاہیے. اب اس میں مثال کے طور پر ایک آدمی ذکر کرتا ہے تو یہ بھی ثواب ہے، تلاوت کرتا ہے یہ بھی ثواب ہے، کسی کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے یہ بھی ثواب ہے، یہ سارے ثواب کے کام ہیں. لیکن اگر آپ ایک کام کریں کہ میں نے پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنی ہے تو آپ کا ہر وقت قیمتی ہو جائے گا. کیسے؟ اگر آپ سو بھی رہے سنت کے مطابق تو ثواب ہے، अगर कह रहे हैं सुन्नत के मुताबिक तो सवाब है, बेतुल खला सुन्नत के मुताबिक जाने भी सवाब है। आज मतलब ये कि कोई वक्त आपका फिर मतलब गफलत में नहीं गुजरेगा, आपका कोई वक्त मतलब जिसको कहते हैं ना वो ज़ाय नहीं होगा। इस वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी में है कि इंसान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, उसमें उसका मुकम्मल मतलब वो आ जाएगा। और मुझे साहब फरमाते हैं ना कि देखो कैलूला जो है ये एक नींद है जो गफलत है, लेकिन चूंकि सुन्नत के मुताबिक है तो उस पर सवाब है, और सवाब भी मामूली नहीं, ताजुद का सवाब। हाँ जी, तो अब ये मतलब ये है कि सुन्नत के मुताबिक आप नवाला कह रहे हैं, सुन्नत सुभान अल्लाह आपके सवाब, सुन्नत के मुताबिक अपने बच्चों की प्यार कर रहे हैं उस पर सवाब है। यानी हर चीज़ में सुन्नत के मुताबिक आप कर रहे हैं तो फिर सवाब है। इसलिए तो फरमाए कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरे भी अपने मन से कह दें अगर तुम अल्लाह के साथ मोहब्बत करना ना चाहते हो तो मेरे तबा करो, अल्लाह पाक तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। तो सुन्नत में ये वाली बात है। इस वजह से दूसरी बात इनमें ये फरमाई कि मौत के वक़्त तोबा कबूल नहीं होता। फरमाए इसमें दो चीज़ें, काफिर की बात मुसलमान की बात। तो काफिर का तो नहीं होता, क्योंकि काफिर का तो कोई चीज़ मतलब वो नहीं है, वो तो मुसलमान होगा तो फिर उसके बाद सारा कुछ हो चलेगा। लेकिन मुसलमान के लिए ये वाली बात है कि एक अदल है और एक फजल है। तो अगर अल्लाह पाक अगर फजल फरमाना चाहे तो मतलब ये कि चूंकि इस हालत में भी अगर कोई तौबा करता है तो बागी नहीं है, कम अज़ कम अपने आप को गुनाहगार समझ रहा है, बागी नहीं है, तो ये भी अल्लाह पाक के कुर्ब की तरफ जाता है रास्ता। तो इस लिहाज से तौबा बाहर हाल करना चाहिए, तौबा बाहर हाल करना चाहिए, चाहे वो कबूल हो या ना हो, वो तो अल्लाह पाक का मामला है, तुम अपनी तरफ से तो कोशिश करो ना। हाँ जी, तुम अपनी तरफ से तो कोशिश करो। बदबخت वो होते हैं जो उस हालत में भी तौबा ना करे और गुनाह की हालत में चला जाए, बगावत की हालत में चला जाए। अल्लाह ताला हमारी बात करना। तो ये मतलब आगे जो चल रहा है वाकया, दफ्तर शशम आयत नंबर 16, हवाला करदने मुर्ग गिरफ्तारी, खुद रा बमकर सयाद व सयाद बहरस। मुर्ग का अपनी गिरफ्तारी को सयाद के फरेब से वाबस्ता करना और सयाद का मुर्ग की हिरस से। वाकया ये था कि सयाद ने जाल बिछाया था और इंतज़ार में बैठ गया था, मुर्ग जो है ना मतलब वो जा रहे हुआ आ रहा था, तो मुर्ग ने उससे कहा कि तू क्या कर रहा है इधर। तो उसने कहा मैं तो ज़ाहिर आदमी हूँ, तनहाई पसंद हूँ, मैं तो इस तरह मतलब जा रहा हूँ अल्लाह की याद में बैठा होता हूँ। तो उसने उसको सारी बात के लोगों के साथ मिलने में ये फ़ायदा और ये फ़ायदा है, बड़ी तकरीरें की। उसने फिर उसके कहा कि नहीं नहीं वो बात सही है, जवाब इधर जवाब मतलब जो है ना वो आपकी बात सही है, लेकिन मतलब यह है कि खलवत भी अच्छी बात है, उससे भी फ़ायदा होता है, ये होता है। मतलब उसने अगर यह कि उनके आपस में बात अब्बास चल रही थी कि वो मुर्ख के दाने के ऊपर नज़र पड़ गई, तो ये तो बहुत ज़्यादा भूखा था, तो उसने कहा कि दाना किसने रखा है। उन्होंने कहा ये तो दाने मतलब है कि पता नहीं, अब मैंने पता नहीं किस लिए रखा है वो, तो उसने कहा कि ये मैं अगर खाऊं तो मतलब बगैर याद हो जाएगी। तो उसने कहा कि नहीं, वो इस तरह जो चीज़ पड़ी हो तो उसको तो इस तरह नहीं लेना चाहिए। हाँ जी, मतलब उसको इस तरह देते रहे। आखिर में उसने कहा कोई बात नहीं, मैं चूँकि बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए हलाल है। हाँ जी, तो अपने लिए मसला बना दिया और फिर उसको कह लिया, तो उसे फंस गया, जाल में फंस गया। तो वो जब फंस गया तो अब वो मर्द जो है ना वो कहता है कि तूने मेरे साथ फरेब किया है, देखे तू मुझे ये कह रहा था अभी। उसने कहा तू तेरे हिर्स की वजह से ऐसे हुआ है, तू ना हिर्स करता मेरा फरेब, ये बिल्कुल शैतान की बात है ना, शैतान भी ये कहता ना कि कहेगा कि तुम अपने नफ्सों को मलामत करो, लूम अनफुसकुम जहन्नम में कहेंगे ना, मैं तो सिर्फ तुमसे झूठा वादा किया था, अल्लाह ताला ने तुमसे सच्चा वादा किया, तुम लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, मेरी बात मानी तो भुगतो, मैं भी भुगत रहा हूँ। तो ये बिल्कुल इस तरह है। गुफ्ता मुर्ग ई सजाए आबुवद के फसूने जाहेदारा बिश्नवद। उस मुर्ग ने कही, मासियत जो मुझे पेश आई उस शख्स की सजा है जो तुझे तुझ जैसे मक्कार जायदों के पुरफरेब बातों को सुने और सच समझे। गुफ्त जाहिद ने सजाए आन शाह की खुरत माली यतीमा अज गजा। उसने कहा था यतीमों का मारे ना, ये तो तुझे सजा मिली है यतीमों के मालकाने की। मतलब अजीब, यानी खुद में इसमें खुद तेरी खता है कि दाना खाने के हरस पर अमल किया और पंस गया कि मुर्ख का कौल उस लिहाज से सही है कि जात उसकी गिरफ्तारी का सबब हो गया, लेकिन इस बार से गलत है कि अपने आप को बिल्कुल बुरी बरी समझ रहा है। वजह गलती की जाहिर है कि मुर्ख की गिरफ्तारी का सबब अकेला जाहिर ही नहीं बल्कि मुर्ख का बख्तियार खुद दाना पर मायल होना भी है। इसे साबित हो कि मासी में अपने आप को बरी समझना और महज तकदीर पर हवाला करना जो कि जबर का मंशा है महज गलत है। इससे जबर की तो नफी हो गई लेकिन मुमकिन था कि इससे कोई कदर का कायल हो जाता, इसलिए आगे खुद मुहम्मर के पैरा में बयान होगा कि इंसान तकदीर के आगे ज़यीफ़ व आजिज़ है। उन कुदरती इसबाब व दवाई से जो इससे बाज़ अफ़ाल से दर्द होने के मुतर मगलूब है गो दर्जे इसरार में न हो ताकि कुदरत आपद के इस्तकलाल की भी नफी हो जाए कि अकीद हकू के ला जबर वाला कदर वाला किन अमर बेन अमरीन साबित हो जाए, यानी जबर और कदर में दरमियान दरमियान में रास्ता है। बाद अज़ा नूहा गरी आगाज कर दो केफ़ो सयाद लर्जा शुद्ध दर्द। उसके बाद मुन्न ने अपना कसूर समझ कर उसके इसबाब हिरस वगैरह से अपना मगलूब होना याद करके उस इसरार और बेताबी से नोहगिरी शुरू की कि ताम और सयाद दोनों दर्द से कांप उठे। कस्तना कजहाए दिल पुश्तम शिकस्त बरसरम जाना बयामी मालुसत मालुदस्त। और उन्होंने हैत के कल्प के ऐसे हालात से जो एक दूसरे के उलट हैं, मेरी हिम्मत की पीठ टूट गई ए महबूब और मेरे सर पर शफकत और रहमत का हाथ फेर। इन कल्ब इंसानी मुख्तलिफ ख्यालात का मैदान मारका है, कभी हम एक मासियत की पसंदीदगी की तारीख पैदा होती है, कभी इस मासियत से नफरत का जज्बा उभरता है, कभी फिर इस मासियत के फ़ायद के ख्याल तरफ ख्यालत आते हैं, कभी इन फ़ायद के मुकाबले में अजाब आखरत का खौफ दिल को लर्ज़ा देता है। गर्ज इन्हीं मुतजाद ख्याल और तनाकस ख्वाहिशात के बहम कशमकश जारी रहती है जिसको देखकर अक्ल सलीम बावर कर लेते हैं कि इंसान का इल्म और हिम्मत ज़यीफ़ है। जब तक ताला की तरफ से तौफीक शामिल हाल ना हो इंसान खुद न कोई कि नहीं कर सकता है न किसी बुराई से बच सकता है। और यही माने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस कौल का ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यानी बुरे काम से बाज रहने की ताकत और नेकी पर आमादा होने की कुव्वत अगर है तो अल्लाह ताला की तौफीक से। ज़ेर दस्ते तू सरम रा राहत इस्त दस्ते तर दस शुक्र बख्शी आयत इस्त। तेरे रहमत हाथ के नीचे मेरे सर की राहत है, मेरे सर को राहत है। तेरा हाथ शुक्र की तौफीक बख्शने में एक रोशन दलील है, यानी अगर तेरा हाथ मेरे सर पर हो तो मुझे वो दो नेमतें मुसर जाए जो मुझे शुभ करे, साथ ही मुझे शुक्र की तौफीक भी मिल जाए। साए खुद असर मन पर बरमदार बेकरारम बेकरारम बेकरार। अपना साय रहमत मेरे सर पर से मत उठा, मैं बेकरार हूँ बेकरार हूँ। ख्वाब हा बेजार शुद अचिश्मे मन दरगमत ई रश्क सर व यासमन। ए महबूब रश्क सर व यासमन तेरे गम में नींदे मेरे भी मेरे आँख से बेजार और ज़ायल हो गई। या महबूब हकीक माशी माशुक मजाक की तरह खिताब किया जो गलब हाल की वजह से मोरे देर एतराज़ नहीं हो सकता। गर नियम लायक चिबाशत गर्द में ना सजाए राब पुरसी दरग में। अगरचे मैं पुरसिश के लायक नहीं हूँ लेकिन क्या बात है अगर तू एक लम्हे के लिए नालायक ही को इस कम में पूछ ले, यूँ तो हमेशा तेरी इनायत नालायकों पर मबजूल रहती है। मर अदमरा खुद च इस्तेहकाक बूद के बरद लुत्फत चिनी दरबा कशूद। मसल मादूम को इस्तेहकाक किया था कि तेरे लुत्फ ने उनको नेमत वजूद तता फरमा दिया, इस पर एहतियात के दर से दरवाजे खोल दिए। खा के गुरगीरा करम आसीब करद दह गोहर अजनूरी जिस हिस दर जेब करद। करद फेल जिसकी अच्छा जिन से एक ये कि खारिश ज़दा मिट्टी को इंसान बनाकर करम की तासीर बना दिया, जो और एक हतिया है कि नूर हक खुद इसके 10 मोती उसके वजूद के जेब में रखती है। जिनमें से एक हतिया कि करम खुदावंदी ने खारशदा मट्टी के 10 मोती उसके वजूद के जेब में रख दिए है। मट्टी को खारशदा इसलिए कहा जिस तरह खारिश की बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स पर मुतादी समझी जाती है, इस तरह मट्टी भी अपने अंदर की मदफून चीज़ को मट्टी बना लेती है। करम आसीब यानी करम असर वाला کہنے سے مقصد یہ ہے کہ وہ کرم کی صفت سے موصوف ہو کر کریم کہلاتا ہے، حالانکہ اس کے اصلی مادہ یعنی مٹی میں یہ بات نہ تھی، جو اس کو نور نوران کے اعلیٰ اور ادراک ہونے کے اعتبار سے کہا ہے، اور نور کے اعتبار سے گوہر سے تشبیہ دی. پہلا ترجمہ جو کلمہ سے اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہ کرم نے خاک ناچیز پر اثر ڈالا تو اس کو متعدد حواس و قوا کا مخزن بنا دیا. پنج حز ظاہر و پنج پنج نہا کہ بشر شد نطفہ مردہ ازاں، چنانچہ پانچ حواس تو ظاہری ہے یعنی باصرہ سامعہ شامہ ذائقہ لامسہ، اور پانچ باطنی یعنی حس مشترک خیال وہم حافظہ متصرفہ کی طرف جن کی بدولت بے جان نطفہ انسان کہلایا. مطلب یہ کہ نطفہ قطرہ منی ہے جو بے حس و حرکت ہونے میں مردہ کی مانند ہے. یہی قطرہ جب مادر میں نشوونما پا کر روح کے ساتھ متقرر ہوتا ہے یعنی روح کے ساتھ مل جاتا ہے تو حواس مذکورہ کا مظہر بن کر انسان کہلاتا ہے. خلاصہ یہ کہلائی تیرے لطف کرم ایسا ہے کہ معدوم کو موجودہ اور ناقص کو کامل بناتا ہے، جن میں پہلے سے کوئی استحقاق کا موجود کمال کا نہ تھا. جب تو بلا استحقاق کرم فرمائے تو اگر مجھ پر بھی عدم وجود لیاقت کے کرم فرق ہو جائے تو کیا بعید ہے، میں اس کرم کا امیدوار ہوں کہ توبہ پر استقامت کی توفیق عطا ہو جائے. کیونکہ توبہ بے توفیق تے نوری بلند چیز تو جز برش توبہ ریش خن، اے نور علی ہمارے توبہ تیری عطا کی ہوئی توفیق استقامت کے بغیر توبہ کی ہنسی اڑانے کے سوا اور ہے ہی کیا. برریش کا لفظ ضرورتاً زائد لایا گیا کیونکہ یہ مفہوم خود ریشخند کے لفظ میں موجود ہے. سبلتان توبہ یا کہ اکبر کنی توبہ سایہ است تو ماہ روشنی، پس اگر کسی کو تجھ پر بھروسے کیے بدون محض اپنے توبہ پر ناز ہو تو ایسی توبہ ایک ایک منہ چکیڑ دیتا ہے. توبہ یا تو سایہ کی طرح محض ایک تاریک چیز ہے اور تو گویا ماہ روشن ہے، جس سے وہ سایہ نما توبہ بھی نور علی نور بن جاتا ہے. یعنی جو توبہ توکل استعانت بالحق سے خالی ہو اس کے ساتھ مسترحق شامل نہیں ہوتی اس لیے اس کو ثبات نہیں. سایہ سے مراد اندھیرہ ہے جو ہفتہ و مہتاب کے غائب ہونے کا وقت چاہ جاتا ہے. ایز تو ویران دکان و منزلم چو نالم چو بفشاری دلم، اے محبوب تیری ہی تقدیر و قضا کی وجہ سے میرے جوارح کی دکان اور قلب کی منزل اجڑ گئی، میں کیوں نہ روؤں جبکہ تو میرے دل کو کھینچ رہا ہے. تیرے حکم قضا سے میرا اعمال ظاہر و کیفیات باطن تباہ ہو گئے، اس لیے جس طرح ایک ضعیف کسی قوم کے دبانے اور بینچنے سے رونے لگتا ہے، اس طرح جب میرے قلب کے جذبہ خیالات کی قضا و قدر سے مغلوب ہو جاتے ہیں تو میں پریشان ہو کر رونے لگتا ہوں. سرمایہ دکان منظر عام پر رہتا ہے اس لیے اعمال جوارح کو اسے تشبیہ دی کیونکہ وہ ظاہر و نمایاں ہوتے ہیں، اور کیفیت قلب کو رخت منزل سے تشبیہ دی کیونکہ وہ عموماً مخفی رکھا جاتا ہے. چونکہ بے تو نیست کار امرا نظام، بے تو ہرگز کار کے گرد تمام، اور چونکہ تیرے حکم قضا کے بغیر میرے کام کا کوئی انتظام درست نہیں اٹھتا تو بھلا تیرے بغیر وہ کام کب سر انجام ہو سکتا ہے. یعنی اس کی وجہ کر کام کا سر انجام پانا درست انتظام پر موقوف ہے، اور درست انتظام حق تعالیٰ کی قضا پر موقوف ہے، تو اس کام کا سر انجام پانا بھی اس کی قضا پر موقوف ہوا کیونکہ اس شے کے موقوف علیہ کا موقوف علیہ اس شے کا بھی موقوف علیہ ہوتا ہے. یعنی یہ حضرت نے منطق کے انداز میں یہ بات کی ہے کہ جس وقت توبہ سے مطلب وہ چیز مطلب تقدیر سے وہ چیز ملتی ہے تو جب تک اللہ پاک نہیں چاہتا تو انسان کا کوئی اقدام وہ بامانے نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ظاہر مطلب ہے کہ تیرے ہی فضل اس میں درکار ہے. چو گورے زمزاں کے بے تو زند انیس بے خدا ان دیت بوت بند انیس، میں کیوں کر اپنے کام کسی اور پر موقوف رکھوں تو اسے گریز کروں، جبکہ کام تو کام رہا بر خود میری زندگی تجھی پر موقوف ہے کیونکہ تیرے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، تیرے خداوندی کے بغیر بندے کی ہستی ہے ہی نہیں. جان من بستان تو اے جا را اصول زا کے بے تو گشت از جان ملول، اے محبوب جو میری جان کا مبدا ہے میری جان لے لے کیونکہ تیرے قرب سے محروم رہ کر میں جان سے بیدار ہوں. اوپر کہا تھا کہ میری زندگی اور جان تیرے قبضے میں ہے، اے جان بستان سے مقصود یہ کہ اعمال کی کوتاہی اور توبہ کی شکست سے تنگ آ کر میں موت کی تمنا کروں تو یہ بھی میرے اختیار سے خارج ہے، لہٰذا اس میں بھی تجھی سے مدد چاہتا ہوں کہ میری جان لے لے اور مجھے موت دے دے. اصول بمانے اصل بستی کا جمع لانے سے تعظیم مقصود ہے، جیسے کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امت یعنی قوم کا لفظ استعمال ہوا ہے. موت سے کی تمنا جب دینی مسئلات کے لیے کی جائے تو ممنوع نہیں، جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے تمنا کی یا لیتنی مت قبلہ حاضہ وکن تنس منسیہ، حدیث صحیح میں اذا اردت بکون فتن فتوفنی غیر مفتون، یہ الہی جب تو قوم کو فتنہ مبتلا کر تو مجھ کو فتنہ سے محفوظ رکھ کر اٹھا لے. چونکہ ان تین چار اشعار کا مضمون مستانہ انداز میں ہے جس پر زاہربین تعجب کرتے ہیں, اس لیے اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ بے شک یہ قسم کی دیوانگی ہے. مگر عاشق من برفنی دیوانگی سیرم از فرہنگی و فرزانگی, میں دیوانگی کی حالت پر عاشق ہوں اور عقلمندی و دانائی سے سیر ہو چکا ہوں. دیوانگی سے مراد وہ شکر ہے جو توحید افعال کے غلبہ سے طاری ہوتا ہے, اور عقل سے مراد عقل معاش ہے جس کو ہر معاملے میں رہنما بنا لے انسان کو محجوب اور محروم بناتا ہے. خصوصاً عبد و معبود کے تعلقات میں اس کا دخل نہایت مضر ہے. یہاں وہ عقل مراد ہے جو اہل تمکین میں ہوتی ہے, وہ شکر سے افضل ہے, اور یہ وہ درجہ ہے جو عقل و کشف توحید و دونوں کا جامع ہے. اس مقام میں توحید افعال بھی بخوبی منکشف ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ کمال ضبط قوت تحمل کی وجہ سے عقل بھی مغلوب نہیں ہوتی. چونکہ شکر و غلبہ حال میں ضبط کم ہوتا ہے, اس لیے فرماتے ہیں چو بدرد شرم گو امراض فاش چند ازی صبر و جبر و ارتعاش. جب ضبط نہ رہے اور شرم کا پردہ شاک ہو جائے تو میں راز کو واشگاف کہوں گا. یہ ضبط و پیشتاب اور پڑھ کن جو لازم ضبط ہے کہاں تک برداشت کروں. یعنی وہ راز سر تقدیر ہے جس کو اعلی تمکین میں اس لیے فاش نہیں کیا جاتا کہ جو ہلاک ہو سیر کا ماسی کے لیے ہیلے جوئی کا موقع مل جاتا ہے. لہٰذا عوام کے لیے اس راز کا افشا کرنا خطرناک ہے. اس بنا پر اوپری اشکار میں اشارتاً راز کا ذکر آتا ہے, صراحتاً نہیں, مگر شکر میں اس مسئلہ پر نظر نہیں رہتی, نہ صبر و ضبط ہو سکتا ہے. چنانچہ کہتے ہیں درہایا پنہا شدم ہمچو سجاف ناگہاں عظیم زہری لحاف. میں حیا اور ضبط میں سجاف کی طرح جس کا کنارہ لحاف کو دھوتے ہوئے دبا ہوتا ہے بہت پنہا رہا ہوں, اب تو دفتن اس لحاف شرم ویا کے نیچے سے نکلتا ہوں. آگے ساتھ کو کل الفاظ میں کہتے ہیں اے رفیقہ راہ بارہ بست یار آہوئی لنگی مو او شیر شکار. اے دوستو قرب کی جو راستے ہمارے برے افعال بند ہوئے ہیں, ان راستوں کو درحقیقت محبوب حقیقی نے بند رکھا ہے. وہ ہم لنگڑے ہرن ہے اور محبوب شکاری شیر ہے. یعنی اگر ہمارے عدم حصول قرب کے اسباب پر نظر پڑ جائے تو اس کا مسبب وہی ہے, اسی کا حکم تکوین مستندن خیر ہے, جس کے سامنے سر عاجز سے کبھی شیر کے آگے کمزور ہرن. جس کے تسلیم و رضا کو چاہ رہے درکف شیر نری خوں خواہ رہے. اکثر تعمیروں میں سے فرمایا کرتا یہ شعر. جس کے تسلیم و رضا کو چاہ رہے درکف شیر نری خوں خواہ رہے. پھر ہرن کے لیے سوائے تسلیم و رضا کے اور کیا چارہ ہو سکتا ہے, جبکہ وہ خونخوار نر شیر کے پنجے میں ہو. خلاصہ راز یہ کہ طلاق تقدیر کے آگے ہمارے ارادہ کی کیا پیش جا سکتی ہے, اور ہمارے مشیت اس کی مشیت کا کب مقابلہ کر سکتی ہے. وما تشاؤن الا ان شاء اللہ رب العالمین. ہاں جی, یہ دو شعر اس امر کے لیے گوئنہ سے سری ہے کہ مسئلہ قضاء و قدر کے متعلق مولانا کا وہی عقیدہ جو کافی اہل سنت والجماعت کا ہے. بس مولوی شبلائی نعمانی صاحب کا قول غلط ہے کہ مولانا کے زمانے میں تمام اسلامی ممالک یعنی سنت والجماعت کا عقیدہ جبریہ تھا, اور مولانا کا مسئلہ میں زمانے کے علماء سے الگ ہے. سوال ہے مولانا روم مولف شبلی, جس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کا عقیدہ کا رخ کسی قدر تک قدریہ کی طرف مائل ہے, اور وہ سن الجماعت کے مسلک سے منحرف ہے. اس کول کی تقلید اور مولانا شبلی صاحب کے مذہب اور مسلک کی توضیح ہم مفتا المنون کی چودھری جلد میں پورے بس کے ساتھ کر چکے ہیں. یا مختصرا اتنا بتایا دینے محل نہیں ہوگا کہ خود مولوی شبلی صاحب کے خیالات سر سید احمد خان کے سر صحبت سے قدریت و معتزلیت کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں, اس لیے ان کا نقطۂ نظر سے مولانا کے فضائل کی تکمیل کے لیے لازم ہے کہ اس مسئلے میں ان کا مسلک وہی ہو جو خود سوان نگار کا ہو. یہ سب درمیان میں چوٹ کر لیا کہ چونکہ وہ خود اس مسلک کا ہے تو وہ اس کو قدری مسلک ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ دفنی تائید ہو جائے. ہاں جی, سر سید صاحب گو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت میں شامل سمجھتے ہیں, مگر ان کے عقائد و خیالات بالکل معتذریانہ ہیں اور اعتزال قدریت کی دور سی شکل ہے. ذیل میں سر سید صاحب کی ایک تاریخ نقل کرے جسے ظاہر ہوگا کہ وہ جبر کے مطلق نفی کرنے کے باوجود کسی طرح اپنے عقیدہ کو اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نعت الرحم کا جواب نقل کرے جس سے اس کی تحریر کا حکامی باطل نمایاں ہو جاتا ہے. یعنی دونوں تحریروں کے انتقال سے بڑی غرض یہ ہے کہ مسئلہ جبل اختیار کی پوری توضیح تنقیح ہو جائے، جو مثنوی کے خاص مباحث میں سے. سبحان اللہ. سر سید احمد خان صاحب، وہ قوا جو خدا تعالیٰ نے انسان میں پیدا کیے ہیں، ان میں وہ قوا بھی ہے جو انسان کو کسی فعل کے ارتکاب کے محرک ہوتے ہیں، اور وہ قوا بھی ہے جو اس فعل کے ارتکاب سے روکتی ہے. ان تمام قوا کے استعمال پر انسان مختار ہے، مگر ازل سے خدا کے علم میں کہ فلاں انسان کن 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 قوا اور کس کس طور پر کام میں لائے گا، اس کے علم کے برخلاف ہرگز نہیں ہوگا. مگر اس سے انسان کے ان قوا کے استعمال یا ترک استعمال پر جب تک کہ وہ قوا کامل استعمال کے اس میں مجبور نہیں متصور ہو سکتا. مولانا قاسم صاحب، انسان کو ایک اختیار ادھر سے مستعار ہوا ہے، اور اس پر اچھا پر وہ اختیار انسانی اختیار خداوندی کے ساتھ وہ رابطہ رکھتا ہے جو قلم ہمارے تمہارے ہاتھ کے ساتھ ہے، پچھلی کل کسی اگلے کل کے ساتھ رکھتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو اختیار انسانی کو عطا خداوندی کہنا غلط ہو جائے گا، اور زیادہ انسانی مخلوق خدا نہیں رہے گا، کیونکہ ہر بالغرض کے لیے ایک موصوف بذات چاہیے، ورنہ پانی کی گرمی زمین کی دھوپ کو آگ اور آفتاب کی عجت نہ ہوتی. مگر جیسے ہر بالغرض کے لیے بذات کی ضرورت ہے، ایسی ان دونوں میں تجانس بھی ضروری ہے. جس نوع جنس کا وصف عرضی ہوگا، اس نوع جنس کا وصف ذاتی ہونا چاہیے. زمین کا نور آفتاب کے نور سے پیدا ہوتا ہے، آفتاب کی عرات یا پانی کی رطوبت سے پیدا نہیں ہوتا. اسی صورت میں ضرورت ہے کہ ارادہ انسانی ارادہ خداوندی کا پرتو ہو، مگر جیسے حرکت نور زمین یا دھوپ حرکت آفتاب و حرکت شعاع نور و آفتاب پر موقوف ہے، استقلال نہیں، ایسی حرکت ارادہ انسانی حرکت ارادہ خداوندی پر موقوف ہوگی. چنانچہ خداوند کریم خود فرماتے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. سو اگر وہ مجبور ہونے سے مراد یہ موقف ہے اور بہی معنی انکار جبر ہے، تب تو بلا شبہ انکار غلط اور لغزش عظیم ہے، جس کا تعبیر بجز توبہ متصور نہیں. اور اگر یہ مطلب کہ بندہ صاحب اختیار ہے، یہ نہیں کہ اختیار ہی نہیں دیا، بلکہ مثل چوب و سنگ جو بظاہر ذوال عقول میں سے نہیں اور ارادہ سے بے بہرا نظر آتا، یہ بھی بے بہرا ہے، تو یہ بات بدی ہے. مگر بدارت سیاق و شہادت عبارت سابق اور انتشار سے جو یہاں سے مگر سے انسان اس قوا کا استعمال شروع ہوا ہے، یہ مان نکالنے بظاہر دشوار ہے. اور اگر یہ غرض ہے کہ انسان کو ارادہ بھی ملا، اور پھر وہ ارادہ خدا تعالیٰ کے ارادہ کے ساتھ وہی ارتباط رکھتا ہے جو میں نے عرض کی، مگر بھئی ہم مثل اجار و اشجار مجبور نہیں، جو اس طرح بجز انفعال عمل میں کوئی انتصاب ہی نہ ہو سکے، تو یہ مسلم ہے. مگر صورت میں انکار جواز تکالیف یا خیال عدم جواز ثواب و تاب جیسے بظاہر متوہم ہو سکتا ہے، بالکل خیر کام ہوگا، کیونکہ صورت میں تکلیف تو مثل سوئقل آئینہ وغیرہ آئینہ سمجھ جائے گی، جو بات دعویٰ قابل عکس ہونے کی آئینہ وغیرہ قابل عکس ہونے سنگ و چوب کے مخالفانہ دعویٰ کے لیے مشقت ہو سکتا ہے. تو جیسے سنار اصراف کامل کا کوٹے کرے کسوٹی پر لگا کر بتلا دینا گاہک یاسا متا کے دکھلانے اور ساکت کرنے کے لیے اپنے اطمینان کے لیے نہیں ہوتا، ایسی خدا کی طرف سے تکلیف کو بیان کرنے بیان فرق مراتب انفعال کے لیے سمجھے، اور امتحانات لیے ابلکمک مسئلہ اور اس قسم اتمام حجت سمجھے، نہ اس قسم استغبار و استفسار و ثواب و عطاب کو اس سمجھے جیسے آئینہ کو نظارے کے لیے پیش نظر رکھے، وہ پتھر یا چوب کو سامنے سے ہٹاوے. تو جیسے ایسے فضل رکھنے اور پھٹانے میں ایک اعزاز ہوتا ہے کہ دوسرے کی تحقیر نکلتی ہے، ایسے ثواب و عطاب کو خدا کی طرف سے بیان فرق مراتب ظہور کے لیے سمجھے، یعنی جیسے آئینہ سے بوجھ نکاس نور آفتاب جو بد قبول ظہور میں آتا ہے، بعد انفعال رنگ دکھلاتا ہے، ایک صدوری نور نورمز کو ادھر سے ہوتا ہے، اور وہ ارادہ منعقص مرادات بشری پر اس طرح واقع ہوتا ہے جیسے نور منعقص از آئینہ در دیوار پر واقع ہوتا ہے. سو اعزاز مذکور اس فعالیت کا نتیجہ ہے. غرض مولانا بندے کو ذوف وجز کو بیان کرنے کے بعد تعالیٰ کی طرف التجا کرنے، اس پر توکل کرنے کی تعلیم فرماتے، کیونکہ خدا تعالیٰ جبار کی طرف سے مرد رحم ہونے کی امید اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کے آگے رضا و تسلیم اختیار کرے، یعنی مقامات کو چھوڑ کر اس کے احکام شرعی و تکوینیہ کے بسر چشم قبول کرے. آگے مولانا اس التجا و توکل کو درجۂ عشق و فنا تک پہنچانے کی ہدایت فرماتے، جس کا آغاز بعض لوازم آثار شیرن ترک و خواب و خور سے کرتے. ہاں ہاں اصل میں بہت جلدی جلدی پڑھا ہے میں نے، اور مطلب اس کا حق تو شاید ادا نہیں ہو سکتا اس وقت، پھر بعد میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ انسان جس وقت اپنے آپ کو اللہ جل شانوں کے فضل پر ہی موقوف سمجھے، تو پھر اللہ کے سامنے چو چرا نہیں کر سکے گا، بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا ہر حال میں، اور ہر حال میں اللہ پاک سے نا امید بھی نہیں ہوگا. ان دونوں باتیں مطلب اسی سے مستجاد، ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر اس کو کیلکولیٹڈ انداز میں ہر چیز کے ساتھ وہ ون ٹو ون بیلنس پہ لایا جائے، تو پھر یہ بات نہیں ہو سکتی. हाँ जी, क्योंकि फजल बजात खुद इससे एक अलहदा चीज़ है, क्योंकि फजल मजीद जायद किस्म की चीज़ होती है, वो कैलकुलेशन से बाला होती है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आखिर में तस्लीम और रज़ा ही काम आती है। तो इसी तस्लीम और रज़ा से जो के हासिल करने के लिए नफ्स की अकड़ को तोड़ना पड़ता है, जब नफ्स के, क्योंकि नफ्स ही इनकार करते और तो कुछ नहीं करता। हाँ जी, क्योंकि अगर किसी पर कुल जाए ये बात कि मैं तो इसके बगैर कुछ नहीं कर सकता, मिसाल के तौर तो पर हम इंसानों में भी देख रहे हैं कि जिस वक्त इंसान बिल्कुल गिर जाता है, तमाम मतलब उसमें जो ना जो ताकतवर मतलब जो है ना उसके पंजे में गिर जाता है, तो उसके ऊपर हम करम पे अपने आप को छोड़ देते हैं, और अगर वो उसको कुछ काम करता है, कहने को कहता है, तो क्या उसे इनकार कर सकते हैं? उस वक्त इनकार कर सकता है, उस वक्त इनकार नहीं कर सकता। तो इस तरह अल्लाह जल्ल शानों की जो शान है कि इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं, मतलब जैसे मजबूत शेर के सामने हिरन, कमज़ोर जो है ना जिसकी हैसियत होती है, इस तरह इंसान की अल्लाह के सामने कोई हैसियत नहीं। तो जब ये नहीं, तो फिर अपने आप को अल्लाह के राम करम पे छोड़ दे। ये भी मतलब मेरा ख्याल है हमारे जो जजेस होते हैं, जो मतलब ये जो होता है, मतलब क्या होता है, इज्जत क्या, अदालत, अदालत के जो है ना मतलब हद तक का जो केस होता है, तो अक्सर वो लोग चाहे कितने बड़े क्यों नहीं है, वो अपने आप को जज के रहमो करम पे छोड़ देते हैं और हम की अपील कर ले, तो अक्सर वो छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब जाहिर मतलब उसमें वो नहीं करते, सजा तो शायद ही किसी को भी हो इसकी, अक्सर जो है ना मतलब वो छोड़ देते हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ वाली बात है कि जब अल्लाह के उस पर रहमो करम पे अपने आप को छोड़ दो और उसके हुक्म से इनकार ना करो, तो बस अल्लाह का फजल हो जाता है, फजल के लिए तो फिर कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये फिलहाल इतना काफ़ी है, बाकी इस पे तफसील से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान है, कोई मामूली बात तो नहीं है, वो तो इल्म कलाम के स्पेशलिस्ट, इसको काफ़ी गौर करके देखना पड़ेगा, और फिर जो है ना मतलब है कि, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अल्लाह जल्ल शानुहु हम सबको अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पे चलाए और आले हक के साथ जोड़े रखे, किसी हालत में भी इनसे हमें लादा न होने दें, ईमान कामिल दवाम के साथ हमारे सालेह इखलास के साथ नसीब फरमाए, कबूल फरमाए, उस पर राजी हो जाए, ऐसे राजी पर नाराज़ ना हो, सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।